الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يوديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يوديه إليك إلا ما دمت عليه قائما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ارشاد باری تعالی ہے ومن اہل الكتاب اور اہل کتاب میں سے من ان تأمنہ بقنطار کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کو امانت کے طور پہ سونے اور چاندی کے بڑے بڑے قنطار دے دیے جائیں, سونے اور چاندی کے بڑے بڑے پہاڑ دے دیے جائیں, یودیہ الیکا تو وہ تمہیں واپس لوٹا دیں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ اِنْ تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر ان کو امانت کے طور پہ ایک دینار بھی دیا جائے گا لا یودیہ الیکا تو وہ ایک دینار بھی تمہیں نہیں لوٹائیں گے. اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا مگر یہ کہ تم ان کے سر پہ کھڑے رہو. قرآن پاک کی یہ آیت اہل کتاب کی ایک نقص کو بیان کر رہی ہے, اہل کتاب کی ایک خامی کو بیان کر رہی ہے, اور وہ خامی کیا ہے؟ خیانت کی خامی ہے. کہ کچھ تو ان میں سے ایسے اچھے ہیں, بڑے بڑے پہاڑ اگر ان کو سونے کے بھی ان کے پاس امانت کے طور پہ رکھوا دیں گے وہ پہاڑ آپ کو واپس کر دیں گے, مگر کچھ ان میں سے ایسے ہیں کہ ایک دینار بھی ان کے پاس رکھوائیں گے وہ واپس نہیں کریں گے, ان کے سر پہ کھڑا رہنا پڑے گا. تو ایک باطنی بیماری کی طرف یہ توجہ ہے, اور یہ اہل کتاب کی ایک نقص ہے. مگر آج کے زمانے میں یہ باطنی بیماری جو ہے یہ ہم مسلمانوں میں بھی موجود ہے اور بکثرت موجود ہے. اسی مبارک آیت میں اس سے بڑھ کے ایک اور باطنی بیماری کا تذکرہ بھی کیا, اور وہ یہ کہ یہ لوگ جو کہ دوسروں کی امانت میں خیانت کرتے ہیں, دوسروں کا مال حق لے کے بیٹھ جاتے ہیں, ان کی ایک بڑا اور خامی بڑی یہ ہے کہ لیس علینا فی الامیین سبیل. وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی, ہمیں یہ واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو دوسرے لوگ ہیں اور اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ان کے مال کے اوپر ہم بیٹھ جائیں. تو یہ جو دلیل پیش کرنا کہ نہیں, دوسرے کا مال جو ہے وہ میرا حق ہے, اور اس کے بارے میں یہ دلیل دینا کہ جی میرے پاس اللہ کی طرف سے اجازت ہے, یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک گناہ ہے. کہ انسان اگر تو کسی اور کا مال میں امانت میں خیانت کرتا ہے تو کم از کم اپنے آپ کو برا تو سمجھ رہا ہے, اور اگر وہ اپنے ذہن میں یہ بات بنا لے کہ جی مجھے اللہ نے اجازت دی ہے کہ فلاں کا تو میں مال کھا سکتا ہوں, فلاں تو کافر ہے, فلاں ایسا ہے, فلاں ویسا ہے, مجھے اللہ نے اجازت دی ہے, तो अब इस तरह से अपने जहन में कोई ना कोई दलील बनाने से इंसान को इस गुनाह पर नदामत भी और तौबा की भी तौफीक नहीं होती है। तो ये उससे भी ज्यादा बड़ा गुनाह है। आज ये गुनाह हम में मौजूद, आयत तो गो के अहले किताब के लिए, मगर अगर देखा जाए तो ये गुनाह हम में ज्यादा मौजूद। आज से कुछ अरसा पहले हमारे एक जानने वाले हाफिज साहब सब्जियों का कारोबार करते थे, दो उन्होंने सब्जी की दुकान पर नौकर रखे और कहा कि तुम उसको चलाओ। हाफिज साहब कभी कभी दुकान पे जाते कि उनकी दीनी मशगूलियत बहुत ज्यादा थी। आहिस्ता आहिस्ता मुनाफा जो है वो कम होने लगा, हाफिज साहब परेशान हो गए। दोनों जो बंदे रखे थे हाफिज साहब के लिहाज से बहुत ही दीनदार थे, नेक लोग थे, तो मुनाफा जब कम होने लगा तो हाफिज साहब के करीबी जानने वाले वो भी ताजिर थे, उन्होंने कहा कि जी हो सकता है कि ये दोनों जो हैं आपकी दुकान में गड़बड़ कर रहे हो। हाफिज साहब ने कहा कि मुमकिन ही नहीं है, इतने नेक लोग हैं, कोई और वजह होगी, इनकी वजह नहीं होगी। तो उन्होंने बहुत ज्यादा उनके इंसिस्ट किया कि नहीं आप जाके देखें, चेक करें। और जब उन्होंने जाके हिसाब किताब देखा तो पता चला कि वाकई ये दो थे और ये दोनों ही इस मुनाफे में से खा रहे थे, और फिर अपने आप को दलील भी देते थे कि जी जो हमारी तनख्वाह रखी हुई है वो तनख्वाह तो सही है, मगर क्योंकि हाफिज साहब आके चलाते नहीं हैं, हम चला रहे हैं ये कारोबार, तो अब हमारा हिस्सा भी इसमें है, इसलिए वो इसमें से जो चाहते खाते रहते हैं। तो दलील भी दे दी कि जी हमारे लिए ये जायज है। तो कभी कभी इंसान एक गुनाह करता है, उस गुनाह पे शर्मिंदा होता है, ये फिर बेहतर है, बजाय इसके कि इंसान गुनाह भी करे और अपने आप को जस्टिफाई भी करे कि जी ये मेरे लिए जायज है, तो फिर तौबा का भी दरवाजा बंद हो जाता है। ये खयानत आज के जमाने में इसको लफ्ज दिया गया है करप्शन का, कि करप्शन और कोई चीज नहीं खयानत है। ये आयत गो के अहले किताब के लिए, मगर शायद ये गुनाह खयानत का जो है ये हम मुसलमानों में ज्यादा है, अहले किताब से भी ज्यादा है। एक इदारा है, इंटरनेशनल इदारा है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के नाम से, जो सारे मुल्कों की करप्शन के ऊपर तज्जिया करता है, रिसर्च करता है। उन्होंने एक इंडेक्स बनाया है जिसका नाम है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, यानी जिन जिन मुल्कों में करप्शन होती है उसकी उन्होंने रैंकिंग की है, और जो सबसे ज्यादा खयानत वाले करप्ट मुल्क हैं, जो सबसे ज्यादा 10 सबसे ज्यादा करप्ट मुल्क जो है उनमें से 6 मुस्लिम ममालिक हैं। तो कहा जाएगा, ये गलत नहीं होगा, कि ये बातनी मर्ज जो है, ये जो खयानत का जो मर्ज है, ये हम में शायद आज ज्यादा है बनिस्बत दूसरों के। और इस खयानत पर बहुत बड़ी बड़ी वईदें कुरान और हदीस में मौजूद हैं। हम समझते हैं कि ये छोटा गुनाह है, खयानत करने को इतना बड़ा गुनाह नहीं समझते, दूसरों का हक मारने को इतना बड़ा गुनाह नहीं समझते। हाँ, नमाज छोड़ने को हम आज भी बड़ा गुनाह समझते हैं, शराब पीने को बड़ा गुनाह समझते हैं, जिना को बड़ा गुनाह समझते हैं, मगर हदीस पाक में अल्फाज सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा गुनाह तो यही है। चिनाचे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला ईमाना लिमन ला अमानत लहू, कि उस शख्स का तो कोई ईमान ही नहीं जिसमें अमानतदारी नहीं है। तो जिसमें अमानतदारी है वो ईमान की दलील है। اسی طرح ایک حدیث میں آیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ منافق کی نشانیاں تین ہیں اور ایک نشانی یہ کہ جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، اور دوسری نشانی یہ کہ جب وہ وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، اور تیسری نشانی یہ کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی تو اس میں خیانت کرے گا. اس لیے اکابرین نے اس امانت کے معاملے میں ایک ایک پیسے سے ڈرتے رہے ہیں کہ جی خیانت سے آیا ہوا تھوڑا جو ہے، خیانت سے خیانت کی وجہ سے تھوڑا مل جائے یہ بہتر ہے، بنسبت یہ ہے کہ انسانت خیانت کرے اور زیادہ مل جائے. تو خیانت سے بچنے کے لیے تھوڑا مل گیا وہ بھی بہتر ہے، مگر خیانت کر لی اور زیادہ مل گیا تو وہ وبال ہے. چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دکان کرتے تھے، دکان میں انویسٹ کیا ہوا تھا، آپ کا ایک پارٹنر بھی تھا، وہ پارٹنر زیادہ وقت دیتا تھا، آپ کبھی کبھی دکان پہ تشریف لے جاتے تھے. ایک مرتبہ دکان پہ تشریف لے گئے، کپڑے کی دکان تھی، آپ نے اس کپڑے کی دکان میں دکان والے سے جو لڑکا کام کر رہا تھا اس کو دکھایا کہ دیکھو یہ جو کپڑا ہے اس کے اندر ڈیفیکٹ ہے، اس کے اندر خرابی ہے، تو اگر یہ والا کپڑا جب بیچو گے تو جب طے کرو گے ریٹ، تو ریٹ طے کرنے سے پہلے یہ خرابی یہ ڈیفیکٹ ضرور دکھانا گاہک کو. اس نے کہا کہ حضرت ٹھیک ہے، گاہک آئے گا تو پہلے یہ کپڑا دکھاؤں گا، اس کے اندر جو خرابی ہے وہ دکھاؤں گا، پھر ریٹ طے کروں گا. یہ بات ہو گئی اور حضرت تشریف لے گئے. بہت دنوں بعد حضرت پھر دکان پہ تشریف لائے، پھر تھوڑا سا جائزہ لے رہے تھے تو وہ جو کپڑا تھا وہ موجود نہیں تھا. تو اس دکان پہ کام کرنے والے لڑکے کو بلا کے پوچھا کہ ہاں جی وہ کپڑا کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ بک گیا. اس نے کہا اس کے اندر، امام صاحب نے کہا کہ اس کے اندر جو ڈیفیکٹ تھا، جو خرابی تھی، وہ گاہک کو بتائی تھی ریٹ طے کرنے سے پہلے. تو اس نے کہا کہ حضرت میں بھول گیا، مجھے یاد نہیں رہا. امام صاحب نے کہا کہ میں نے تم کو کہا تھا کہ جی کیونکہ یہ کپڑا جو ہے صحیح کوالٹی کا نہیں ہے، اس کے اندر یہ خرابی ہے، تو یہ خرابی بیان کیے بغیر تم نے کیسے ریٹ طے کر لیا؟ اب جو ریٹ، یہ جو پیسے آئے ہیں ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اس کا ڈیفیکٹ بتانا ضروری تھا. اس نے کہا حضرت اب میں کیا کروں، میں بھول گیا، ذہن سے بالکل نکل گیا، جان بوجھ کے نہیں کیا ہے. امام صاحب نے فرمایا کہ اس گاہک کو ڈھونڈو تاکہ اس سے پھر واپس اس کو بتایا جائے، ریٹ پھر سے طے کیا جائے. انہوں نے کہا امام صاحب مجھے تو پتا ہی نہیں ہے وہ کون ہے. آپ نے فرمایا نہیں، ڈھونڈو اس کو جا کے. اب یہ جو دکان میں کام کرنے والا تھا وہ پورے شہر میں گھوم رہا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، جی اس شکل کا آدمی، اس وضاحت کا آدمی، کسی کو معلوم ہے، کسی کو بھی نہیں پتا تھا. اتنے بڑے شہر میں کیسے معلوم کیا جائے؟ محسوس یہ ہوا کہ یہ کوئی باہر سے آیا ہوا بندہ تھا جو باہر چلے گیا، کسی کے جاننے والا ہی نہیں. تو اس نے آ کے امام صاحب سے عرض کیا کہ امام صاحب یہ بندہ مل ہی نہیں سکتا ہے، اتنی ڈھونڈنے کے باوجود جتنے ہماری ریسورسز تھے یہ بندہ مل ہی نہیں سکتا. تو امام صاحب بڑے پریشان ہوئے کہ جی وہ حرام کی آمدنی جو ہے حلال کے ساتھ مل گئی ہے، تو آپ نے اس کے لیے حل نکالا کہ اب کیسے حرام سے بچا جائے. آپ نے یہ حل نکالا کہ پوری دکان میں جتنا مال ہے اس کو سب کو صدقہ کر دیا جائے، اس کے بعد اب جو منافع ہوگا اس کو پھر حلال سمجھا جائے. کابرین نے اتنی احتیاط کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو مال دوسرے کا ہے وہ ہمارے اندر پیٹ میں نہ چلا جائے. اور آج یہ حال کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ اس دنیا میں جو خیانت کرنے والے مسلمان ہیں. اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے تشریف لائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دور خلافت تھا. حضرت علی تشریف لائے, رات کا وقت تھا, تیل کا چراغ ہوتا تھا وہ جل رہا تھا. حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ تشریف لائے ہیں حکومت کے کسی امور کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے آئے ہیں یا اپنا کوئی ذاتی مشورہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جی ذاتی مشورہ ہے. یہ سنتے ہی عمر رضی اللہ عنہ نے وہ جو چراغ تھا تیل سے جل رہا تھا اس کو بجھا دیا. حضرت علی نے عرض کیا کہ امیر المومنین, مہمان کے آنے پہ چراغ جلائے جاتے ہیں یا چراغ بجھائے جاتے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس وقت جہاں بیٹھا ہوں یہاں یہ چراغ جو ہے یہ حکومتی پیسے سے جل رہا ہے. تو جب حکومتی پیسے سے جل رہا ہے تو انفرادی مشورے میں اگر اس کا جلنا اگر یہ جلے گا تو یہ خیانت کے زمرے میں آئے گا, اس لیے آپ سے انفرادی مشورہ کرتے ہوئے میں نے اس چراغ کو بجھا دیا. تو اکابرین نے بڑی احتیاط کی کہ ایسا نہ ہو کہ کسی اور کا مال جو ہے وہ میری جھولی میں آ جائے. اور آج اس کے بالکل برعکس ہو گیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کسی بھی طرح سے کسی کا بھی مال میری جھولی, بس مال میری جھولی میں آ جائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان ہی نہیں ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو جسم حرام پر پلے گا اس پر جنت بھی حرام ہو جائے گی. اس لیے اس چیز کا احتیاط جو ہے یہ بہت ضروری ہے, اور اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. تقویٰ کوئی خاص وضع قطع کا نام نہیں ہے. تقویٰ اسی چیز کو کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں خوف خدا ہو, وہ غلطی کرنے سے ڈرتا ہو. ہمارے ایک قریب جاننے والے جدہ میں رہتے ہیں, کسی ہوٹل میں کسی دوست کو چھوڑنے کے لیے گئے. ہوٹل والوں نے کہا, ہوٹل والوں نے لکھا ہوا تھا کہ جی اگر یہاں رہتے ہیں تو 5 ریال پارکنگ کے دیں گے, نہیں رہتے ہیں تو 50 ریال, یا اس طرح بہت زیادہ دینا تھا. اب کیونکہ وہ رہنے والوں کو چھوڑنے کے لیے آئے تھے تو اس لیے انہوں نے یہی کہا کہ جی رہتے ہیں یہاں, اور 5 ریال دے کے نکل گئے. کہتے ہیں کہ مجھے خود پریشانی ہوئی, خاص طور پہ وہاں گیا ایک اور شہر سے, اور جا کے دیکھ کے آیا 50 ریال یا جتنے بھی بنتے تھے کہ جی یہ میرا حق نہیں ہے. حالانکہ نکل گئے تھے, کوئی پوچھنے والا بھی نہیں, وہ لینے والا بھی ہنس رہا تھا کہ جی 5 ریال دے کے چلے گئے تھے تو اب کہیں اور سے واپس آ کے وہ پورا 50 واپس دے رہے ہو. اس نے کہا کہ نہیں جی یہ میرا حق نہیں, یہ تیرا حق ہے. اس نے کہا میرے پاس کھلے واپس دینے کو نہیں ہے. اس نے کہا وہ بھی رکھ لو, مگر کسی کا ایک دینار بھی غلط طریقے سے استعمال نہیں کر سکتا. تو اکابرین نے اتنا احتیاط فرمایا. قرآن پاک میں جن لوگوں نے یہ غلطی کی, جن اہل کتاب کا یہ تذکرہ کہ جی ان کے پاس اتنا مال رکھوا دیں, ایک درہم بھی رکھوا دیں تو یہ واپس نہیں کریں گے, ان کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی اولئک لا خلاق فی الآخرت. تو اللہ تعالی جو ہے ان کے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. ولا یکلمہ اللہ, اللہ تعالیٰ ان سے آخرت میں گفتگو بھی نہیں کریں گے. ولا ینظر الیہم یوم القیامت, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف نظر بھی نہیں کریں گے. ولا یزکیہم، اللہ تعالیٰ ان کا تزکیہ بھی نہیں کریں گے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا. ایک ہی آیت میں پانچ وعیدیں، اس دوسروں کے حقوق کو پامال کرنا، دوسروں کے حق کو اپنا حق سمجھنے والوں کے لیے اللہ نے سنا دی. اس لیے بزرگوں نے بڑی احتیاط کی. کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، نوجوان تھا، غریب نوجوان، نہر کے کنارے چل رہا تھا، بھوکا تھا، کچھ دنوں سے کھایا بھی صحیح طرح سے نہیں تھا، غربت بھی تھی. نہر کی طرف نگاہ پڑی تو نہر پہ ایک سیب تیرتا ہوا نظر آیا. بھوک تھی، سیب اٹھایا، فوراً کھا لیا. کھا کے یاد آیا کہ بھئی سیب پتہ نہیں میرا ہے یا نہیں ہے، جو سیب کا مالک ہے اس سے اجازت بھی نہیں لی ہے، ایسے ہی اٹھا کے کھا لیا بغیر تحقیق کے. تو اب پریشان ہو گئے کہیں پیٹ میں حرام تو نہیں چلے گیا. پریشانی کے عالم میں نہر کے ساتھ ساتھ جو چل رہے تھے الٹا چلنا شروع کر دیا کہ پیچھے جا کے دیکھتا ہوں کہ کون اس سیب کا مالک تھا، کس کے درخت سے یہ سیب گرا ہے یا کس کے ہاتھ سے گرا ہے، تو اس سے جا کے کہوں کہ بھئی یہ سیب معاف کر دے مجھے. چند گھنٹے تک چلتے رہے تو اس درخت تک پہنچ گئے جس میں سے یہ سیب گرا تھا. اب اس درخت کے مالک کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ جی درخت کے مالک کہاں ہے. درخت کے مالک بھی مل گئے، ان سے جا کے گزارش کی کہ جی آپ کے درخت میں سے ایک سیب گر گیا تھا اور وہ نہر میں گر گیا، میں آگے دو تین گھنٹے کی مسافت پہ کھڑا تھا، وہ سیب آ گیا میرے پاس تو میں نے اس سیب میں سے کھا لیا، وہ سیب میں نے کھا لیا تو مجھے معاف کر دیں. انہوں نے کہا جی معاف تو نہیں کروں گا. یہ بڑے حیران ہوئے کہ جی ایک سیب ہی ہے، معاف کر دیں. انہوں نے کہا نہیں معاف نہیں کروں گا. انہوں نے کہا ایک سیب ہے اور یہ میرے جسم کا حصہ میرے لیے حرام ہو جائے گا، آپ کو تو پتا بھی نہیں تھا. اس نے کہا بہرحال معاف نہیں کروں گا. اب یہ بہت پریشان ہو گئے کہ اچھا اب یہ حرام میرے جسم کا حصہ بن گیا. بڑی ہی لجاجت کے ساتھ اس سے کہا کہ بھئی پھر کوئی اور ایسی صورت بنا لو کہ جس میں تم یہ مجھے معاف کر دو. کیا ایسا میں کر لوں، پیسے میرے پاس ہیں نہیں دینے کو، کوئی اور کام بتا دو. اس نے کہا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ میں اس سیب کو تمہیں معاف کر دوں گا. اس نے کہا وہ کیا طریقہ؟ اس نے کہا میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے اور زبان سے گونگی ہے اور ٹانگوں سے بھی معذور ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ زندہ لاش ہے، اندھی بھی ہے، گونگی بھی ہے اور اس کے پیر بھی نہیں ہے. اس سے اگر تو شادی کر لے تو پھر میں تجھے یہ سیب معاف کر دوں. وہ بھی سوچ میں پڑ گیا. بہت سوچنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ بہرحال اس حرام کو اپنے جسم کا حصہ نہیں بنا سکتا. شادی کے لیے رضامندی ظاہر کر دی کہ میں تیری اس بیٹی سے شادی کر لیتا ہوں. نکاح ہو گیا. رات کو جب اس نئی دلہن سے ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ دلہن جو ہے وہ اس طرح تو نہیں ہے جیسے اس کے والد نے کہا تھا. آنکھیں بھی اس کی ٹھیک ہیں، زبان سے بولتی بھی ٹھیک ہے، ہاتھ پیر بھی سلامت ہے. بڑا حیران ہوا. رات گزر گئی، صبح اس کے والد کے پاس گئے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری، زبان سے گونگی، ٹانگوں سے بھی معذور ہے، مگر یہ تو بالکل صحیح سلامت ہے اور بالکل صحیح جیسے ایک عورت ہوتی ہے ویسے ہے. تو والد نے کہا کہ میں نے اس کو آنکھوں سے اندھی اس لیے کہا کہ میری اس بیٹی نے کبھی کسی نامحرم کو نہیں دیکھا ہے، اور کانوں سے بہری میں نے اس لیے کہا کہ اس نے کبھی کسی نامحرم سے گفتگو نہیں کی، تو نہ کان سے اس کی کوئی بات سنی نہ زبان سے اس نے اس سے بات کی ہے، اس لیے زبان سے میں نے اس کو گونگی کہا. और टांगों से मैंने उसको अपाहिज इसलिए कहा कि कभी भी मेरी इजाजत के बगैर वो घर से बाहर नहीं निकली। तो सोचता था कि मेरी इतनी मुत्तकी बेटी है, उसके लिए मैं उसके जैसा कोई तकवे वाला नौजवान लेके आऊं। तो जब मुझे पता चला कि तू एक सेब की वजह से इतना परेशान और इतना तू सफर करके आया, तो मेरे दिल में यही आया कि तू ही वो नौजवान है जो इसका जोड़ा बन सकता है। किताबों में लिखा है कि ये वो जोड़ा था कि जिसकी औलाद हुई जो शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह बनी। तो हमारे अकाबरीन ने इस दूसरों के हक को खाने के मामले में बहुत एहतियात की। सवाल ये पैदा होता है कि हम दूसरों का हक खाते क्यों हैं? क्या वजूहात बनती है कि हम मजबूर हो जाते हैं कि दूसरों का हक हम हड़प करना चाहते हैं? ये क्यों हमारी इस सोसाइटी में, माशरे में ये चीज पनप रही है? उसकी एक बड़ी वजह वो है फजूल खर्ची। जब हम फजूल खर्ची करते हैं, उस फजूल खर्ची करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। जब पैसे की जरूरत होती है तो फिर इंसान गलत चीजें और गलत रास्ते इख्तियार करता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फजूल खर्ची से इंसान मकरूज जरूर होगा। और पक्की बात है, कई मरतबा हमने बहुत अमीर लोगों को मकरूज देखा इस फजूल खर्ची की वजह से, और गरीब तरीन लोगों को कर्ज से पाक देखा क्योंकि ये फजूल खर्ची नहीं करते। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो खर्चों में मयाना रवि है, ये आधी मईशत है। तो फजूल खर्ची एक बड़ा सबब है, और फजूल खर्ची करने वाला अल्लाह को पसंद नहीं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फजूल खर्ची करने वालों को महबूब नहीं रखता। तो एक बड़ा सबब फजूल खर्ची, और दूसरा बड़ा सबब कि इंसान जो है खयानत करता है वो है माल में मुकाबला करना। दूसरों के पास ज्यादा माल देखकर ये चाहत होना कि बस मेरे पास भी ज्यादा माल हो। दूसरों का अच्छा घर देखकर ये चाहत होना कि मेरे पास भी अच्छा घर हो। दूसरों के पास अच्छा कपड़ा होना देखना कि मेरे पास भी हो। ये जो मुकाबला है ना, एक दूसरे को माल में मात देना, माल का मुकाबला, ये कई मरतबा इंसान को मजबूर करता है कि बस अब जहां से भी माल आए आए। अल्लाह ताला फरमाते अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। गफलत में डाल देती है तुमको ये तकासुर। तकासुर कहते माल में मुकाबला करना। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, ये जो माल में मुकाबला करने की जो ख्वाहिश है, ऐसी पक्की ख्वाहिश है, ये कब्र तक जाती है। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, ये माल में मुकाबला, ये अंदर से ये ख्वाहिश किसी किसी की निकलती है, पैदा हो गई। अल्लाह अकबर। अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, इंसान कहता है नहीं मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। ऐसी अजीब गरीब ये ख्वाहिश है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स हलाल भी कमाता है, इसलिए कमाता है कि वो दूसरों पर अपनी मालदारी जाहिर करे, इस नीयत से हलाल कमाता है, वो कयामत के दिन अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह उस पर सख्त गजबनाक होंगे। तो माल कमाने की ये नीयत नहीं होनी चाहिए कि जी मैं दूसरों से जरा ज्यादा अमीर हो जाऊं। इसी हदीस में आता है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने माल इसलिए कमाया कि वो अपने बीवी बच्चों का पेट भर सके, इसलिए कमाया कि वो किसी का मोहताज ना हो, किसी के सामने हाथ ना फैलाए, इसलिए उसने हलाल माल कमाया, اس نیت سے کمایا قیامت کے دن اللہ تعالی کے سامنے ایسے پیش ہوگا کہ اس کا چہرہ چودھویں کی چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. تو یہ جو مالداری میں مقابلہ ہے یہ انسان کو لے ڈوبتا ہے. انسان جو دوسروں کی امانت میں خیانت کرتا ہے, دوسروں کے حق کو ہڑپ کرتا ہے, وہ اس لیے کہ ایک وجہ یہ ہے کہ وہ مالداری میں مقابلہ کرتا ہے اور ایک وجہ فضول خرچی ہے. اور مشائخ نے ایک تیسری وجہ بھی بتائی, اور وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مال کی محبت کی وجہ سے دوسروں کا مال ہڑپ کرتا ہے. نہیں کسی وجہ سے بس اس کو ہوتا ہے کہ جی میرے پاس مال زیادہ ہو, ہر چیز جو وہ دیکھتا ہے وہ کہتا ہے جی یہ میری ہونی چاہیے. اور یہ ایسی باطنی بیماری کہ اللہ کے نبی نے اس کو ساری باطنی بیماریوں کی جڑ کہا, فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ. یہ جو دنیا کی محبت ہے یہ ہر برائی کی جڑ ہے. تو مال کی محبت ہوتی ہے, انسان غلطیوں پہ غلطیاں کرتا رہتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو مال کا حریص ہوتا ہے, لالچی جو شخص ہوتا ہے, اس کو اگر ایک پہاڑ سونے کا مل جائے وہ اس پہ بھی مطمئن نہیں ہوگا, وہ چاہے گا مجھے دوسرا پہاڑ سونے کا مل جائے. اور حریص آدمی کا پیٹ کوئی نہیں بھر سکتا سوائے قبر کی مٹی کے. تو اللہ کے نبی نے بھی فرما دیا کہ یہ باطنی بیماری ایسی یہ قبر تک جاتی ہے, حرص کی باطنی بیماری. بڑی وجہ کیا ہے کہ ہم کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اور ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ جو دل میں کمزوری ہوتی ہے کہ رزق جو ہے وہ شاید لوگوں سے ملنا ہے. رزق زمین پہ پڑا ہوا ہے اور رزق کبھی میں یہاں سے کھینچوں گا اور کبھی یہاں سے کھینچوں گا, یہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں, آنکھیں جو یہ دیکھ رہی ہوتی ہے. حالانکہ رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, رزق اللہ نے دینا ہے. وَقَعِيِّم مِّن دَابَّتٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا. کتنے زمین پہ چلنے پھرنے والے جانور ہیں, لاکھوں کروڑوں, اپنا رزق لیے بھی نہیں پھرتے. اللہ یرزقها, اللہ ان کو رزق دیتا ہے. وَإِيَّاكُمْ, تم کو بھی اللہ ہی دیتا ہے. رزق زمین میں نہیں پڑا ہوا, رزق آسمان سے آتا ہے, رزق لکھا گیا ہے. حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا استاد ایک غلام ہے, اتنے بڑے اللہ والے, تذکرۃ الاولیاء میں ان کا تذکرہ کیا ہوا ہے, بڑے اولیاء کرام میں سے. فرماتے ہیں میرا استاد ایک غلام تھا. لوگوں نے پوچھا جی غلام نے کیا سکھایا آپ کو؟ انہوں نے کہا شہر کے اندر بہت زبردست قسم کا قحط آیا ہوا تھا اور اس قحط کے اندر میں نے اس غلام کو دیکھا, سارے برباد پریشان ہیں اور یہ غلام جو ہے یہ خوشی خوشی پھر رہا ہے. میں نے کہا تجھے کس بات کی اتنی خوشی ہے, سارے پریشان ہیں بربادی میں ہیں, تو بڑا خوش پھر رہا ہے. اس نے کہا ہاں میں اتنا پریشان نہیں ہوں, میرے آقا کے پاس بہت سارا مال ہے, وہ مجھے بھوکا نہیں چھوڑے گا. یہ سنتے ہی وہ کہتے میں خاموش ہو گیا کہ اس کو اس چیز پہ مان ہے کہ میرے آقا کے پاس بڑا مال ہے, اتنے قحط میں بھی یہ پریشان نہیں ہے, تو میں کیوں پریشان ہوتا ہوں جس کے آقا کے پاس سارا مال موجود ہے. کہتے ہیں اس وقت میں نے اپنی زندگی کو بدل لیا. تو ہر ایک کو کہتے تھے کہ میرا استاد ایک غلام ہے. تو جب انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ میرا رزق اللہ نے دینا ہے, یہ رزق اللہ کے پاس سے آنا ہے, پھر انسان دوسرے کا مال ہڑپ بھی نہیں کرتا, بلکہ دوسروں کو اپنا مال نچھاور کرتا ہے. مال آنے کو پھر اپرچونٹی صرف نہیں سمجھتا بلکہ مال خرچ کرنے کو بھی اپرچونٹی سمجھتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس باطنی بیماری سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالی ہمیں کسی اور کے حق تلفی کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہم سب پر اس غلطی کی اللہ تعالی ہمیں معافی نصیب فرمائے اور اس معاشرے کو اس بری بیماری سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات مراقبہ کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا. بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا. میں چھوڑ کر کاروبار سارے کروں گا ہر وقت کام تیرا. کیا کروں گا بس اب الہی ذکر ہی صبح و شام تیرا. جماؤں گا دل میں یاد تیری رٹوں گا ہر وقت نام تیرا. ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ. رہا میں دن رات غفلتوں میں اب بس یوں ہی زندگی گزاری. کیا نہ کچھ کام آخرت کا کٹی گناہوں میں عمر ساری. بہت دنوں میں نے سرکشی کی مگر ہے اب سخت شرم ساری. میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا میں توبہ کرتا ہوں میرے باری. ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, اللہ برے دن سے محفوظ فرما, اللہ بری رات سے محفوظ فرما, میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما, اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما, اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما, میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما, اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما, نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، میرے مالک علم حاصل ہو جانے کے بعد جہالت والے کاموں سے محفوظ فرما، اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، اللہ شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجئے، اللہ شیطان کو مسلط ہونے سے روک دیجئے، میرے مالک اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اے اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا، میرے مالک ہماری آج کی اس توبہ کو قبول فرما، اللہ آج کی اس توبہ کو قبول فرما، اللہ جو گناہ دن میں کی انہیں معاف فرما، اللہ جو گناہ راتوں میں کی انہیں معاف فرما، اللہ جو گناہ چھپ کے کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما، اللہ جو گناہ محفلوں میں کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما، اے میرے مالک ہم گناہوں کی نجاست میں لتھڑے ہوئے ہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ گناہ کر کر کے تھک چکے ہیں، میرے مالک اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اللہ ماں جب اپنے بچے کو نجاست میں لتھڑا دیکھتی ہے وہ اس سے نفرت نہیں کرتی، اللہ اسے دھو لیتی ہے سینے سے لگا لیتی ہے، اللہ آپ بھی ہمیں گناہوں کی نجاست میں دیکھ رہے ہیں، میرے مالک آپ بھی نفرت نہ فرمائیں، اللہ ہمیں دھو دیجئے، اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے، میرے مالک اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے فضیل بن ایاز جیسے ڈاکوؤں کے سردار کو، آپ اپنے اولیاء کا سردار بنا دیتے ہیں، اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے بشر حافی جیسے شرابی کو، آپ اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں، اللہ ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجیے، اللہ ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجیے، میرے مالک میں نیک نہ بن سکا، اللہ تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا، اللہ نیک نہ بن سکا، اللہ نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں، اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمارے بھی دلوں کو صاف فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمیں بھی گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمیں بھی اپنی محبت کا ایک قطرہ نصیب فرما، اللہ اپنی سچی محبت نصیب فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت نصیب فرما، اللہ اپنے نیک بندوں کی سچی محبت نصیب فرما، اللہ نماز کی حضوری نصیب فرما، اللہ سجدے کا سرور نصیب فرما، اللہ رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو انہیں انکار نہیں کرتا، اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے محبت بھرے سجدے کرتے ہیں، تو ان کے تذکرے اپنے فرشتوں میں کرتا ہے، میرے مالک ہمیں بھی ان میں شامل فرما، اللہ عمر گزرتی جا رہی ہے، اللہ بال سفیدی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، اے اللہ آپ سے یہ دوری کب ختم ہوگی، میرے مالک اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اللہ اپنی رحمت کا صدقہ عطا فرما، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ ہمارے اعمال ایسے نہیں کہ ہم آپ کے قریب ہو جائے، اللہ آپ کی رحمت ایسی ہے کہ جو ہمیں قریب کر سکتی ہے، اللہ اپنی رحمت کا صدقہ عطا فرما، اللہ کرم کے فیصلے فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا لوگ مختلف علاقوں سے آتے ہیں اور آپ کو یاد کرتے ہیں،
آپ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ جاؤ اعلان کر دو میں نے ان سب کو معاف کر دیا. میرے مالک آج بھی اعلان فرما دیجئے کہ آپ نے ہمیں معاف کر دیا. اللہ معاف کر دیجئے, اللہ معاف کر دیجئے, میرے مالک معاف کر دیجئے. اور اے اللہ اگر آپ نے معاف نہیں بھی کرنا اللہ پھر بھی معاف کر دیجئے. اللہ کرم کے فیصلے فرما, اللہ جیسے آپ ہم سے راضی ہوتے ہیں اے اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما. اللہ آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا, اللہ آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنا. میرے مالک اپنی رحمت کا معاملہ فرما. اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جو گھر کی ناچاکیوں کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما. اے اللہ جو کاروبار کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما. اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما. اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما, اللہ اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما. اللہ جو اپنی صحت کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما. اور اے اللہ جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما. اللہ بچہ جب پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے, اللہ بندہ جب پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے. اے بے قصوں کے دستگیر, اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے, اے مشکل میں پھنسے ہوئوں کو مشکل سے نکال دینے والے, میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما. اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما. اللہ آپ کے تو ہمارے جیسے اربوں کربوں, میرے مالک ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں. اللہ اپنے در سے دور نہ فرما, اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما, اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما. اللہ اس بندے پہ کوئی حسرت نہیں جو کسی اور در سے خالی ہاتھ اٹھ جائے, اللہ حسرت تو اس پر ہے جو یہاں آپ کے در آیا اور یہاں سے بھی خالی ہاتھ لوٹ گیا. اللہ خالی ہاتھ لوٹنے سے محفوظ فرما, اللہ خالی ہاتھ لوٹنے سے محفوظ فرما. اللہ کس سے مانگے کہاں جائے, کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو, سب کو دیتا ہے تو, تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں. اللہ ہمیں اپنے رحمت سے دور نہ فرما, اللہ اپنی رحمت سے دور نہ فرما. میرے مالک خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں, لخار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے. جو بھی ہے آقا تیرے محبوب کی امت سے, اے اللہ اپنے پیارے محبوب کی برکت سے ہمارے حال پر رحم فرما. اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. اللہ جیسا آپ ہم سے راضی ہوتے ہیں اے اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما. اللہ جس طرح آپ ہم سے راضی ہوتے ہیں میرے مالک ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما. اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما. اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما. اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما, اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما. اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما. اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
تُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى حَبِيبِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.